सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ। इश्क़े नबी में अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूँ जब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ। तब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ। जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ।
ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज। सामेईन, अब हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के कुछ फरमान पेश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नफ्स का असीर वहशी घोड़े पर सवार होता है। एक दूसरे मकाम पर आप फरमाते हैं कि जाहिल अपनी जबान का असीर होता है। इमाम का फरमान है कि बहस और तकरार पुरानी दोस्ती को भी बर्बाद कर देती है, ये मजबूत अहद पैमा को भी तोड़ देती है। इसका कम अज कम असर दूसरे पर गलबा हासिल करने की ख्वाहिश है, जो जुदाई की बुनियाद है। यानि दूसरे इंसान पर अगर कोई शख्स गलबा हासिल करने की कोशिश करेगा तो फिर वहां पर जुदाई ही सामने आएगी, उसका नतीजा जुदाई की शक्ल में सामने आएगा। इमाम फरमाते हैं कि दूर अंदेशी का मतलब यह है कि मौके का इंतज़ार करो और जो तुम्हारे लिए मुमकिन हो उस पर अमल करो। दूर अंदेश इंसान वही होता है कि जो मौके की तलाश में रहता है और देखता है कि किस काम का कौन सा वक्त है, कौन सा मौका है, तो वो मौके और महल के हिसाब से काम करता है। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि दूर अंदेशी का मतलब यही है कि पहले उस काम का इंतज़ार करो और जब वो मौका आ जाए तो उस काम को अंजाम दो। एक दूसरे मकाम पर इमाम علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے، یعنی اخلاق کا بد ہونا، برا ہونا، دوسروں کے ساتھ برے ڈھنگ سے پیش آنا، یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت میں مبتلا انسان کی سماج میں، معاشرے میں عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 24 تیر، 19 محرم الحرام اور 15 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس تیر سن 1285 ہجری شمسی کو ایران کی آئینی تحریک کے دو رہنماؤں آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی اور آیت اللہ سید محمد طباطبائی نے 1000 افراد پر مشتمل ایک گروپ کی قیادت کرتے ہوئے تہران سے قم ہجرت کی۔ اس کے 3 دن کے بعد شہید آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری بھی ایک جمع غفیر کے ساتھ قم روانہ ہوئے۔ اس دوران ایک سازش کے تحت کچھ لوگوں نے تہران میں برطانوی سفارت خانے میں پناہ لی۔ اس قسم کی سازشیں آئینی تحریک کے دوران جاری رہیں، یہاں تک کہ شیخ فضل اللہ نوری کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں ان پر مقدمہ چلا کر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اس دوران قم میں دھرنا دینے والے علماء اور عوام کی مہم رنگ لائی اور مظفر الدین شاہ قاجار نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ چوبیس تیر سن 1289 ہجری شمسی کو ایران کے معروف عالم دین اور آئینی تحریک کے قائد آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی کو شاہی گماشتوں نے شہید کر دیا۔ انہوں نے دینی تعلیم اپنے فاضل اور مجاہد والد سید اسماعیل مجتہد بہبہانی سے حاصل کی اور عظیم فقیہ الحاج مرزا حسن شیرازی سے کسب فیض کیا۔ وہ آئینی تحریک کا آغاز ہونے پر مجاہدین کی صف میں شامل ہو گئے اور آیت اللہ سید محمد صادق طباطبائی کے تعاون سے آئینی تحریک کی قیادت سنبھالی۔ آیت اللہ بہبہانی کا آئینی تحریک کی کامیابی میں اہم کردار رہا اور اس راہ میں انہوں نے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ چوبیس تیر سن 1347 ہجری شمسی کو افغان مجاہد عالم دین اور معروف دانشور اسماعیل بلخی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ میں سن 1298 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کم سنی سے دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور اسی غرض سے انہوں نے ایران اور عراق کا سفر کیا۔ وہ ہمیشہ ظلم و استبداد کے خلاف جد و جہد کے لیے تیار رہتے تھے۔ شہید اسماعیل بلخی نے حزب ارشاد کے نام سے موسوم ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا۔ شہید اسماعیل بلخی پر ہمیشہ افغانستان کے حکام کا دباؤ رہا اور 15 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہے۔ وہ ایران اور افغانستان میں یکساں طور پر معروف تھے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد و حمایت پر ہمیشہ وہ تاکید کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شام، عراق، سعودی عرب اور لبنان کا دورہ کیا۔ بالآخر اس مسلمان مجاہد عالم دین کو 49 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ 24 تیر سن 1318 ہجری شمسی کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مذہبی خاندان میں پلے بڑھے اور 4 سال کی عمر سے تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ نے ہائی اسکول دور کے اواخر میں اپنے فاضل والد کے پاس اسلامی دروس پڑھے اور جلد ہی اعلی مراحل طے کر لیے۔ رہبر انقلاب اسلامی سن 1337 ہجری شمسی میں قم تشریف لے گئے اور 7 سال تک آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، علامہ طباطبائی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اساتذہ سے فقہ، اصول اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مشہد واپس چلے گئے اور اسلامی معارف اور دینی علوم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ بدستور جاری رکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نوجوانی سے ہی ایرانی ظالم پہلوی حکومت کی مخالفت شروع کر دی تھی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت یہ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ آپ اسلام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی تبلیغ اور پہلوی حکومت کے مذموم مقاصد سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے بارہا گرفتار ہوئے اور جلا وطن بھی کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اعلی دفاعی کونسل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے جیسے اہم عہدوں پر بھی آپ فائز رہے اور 2 بار عوام نے صدر جمہوریہ کے لیے بھی آپ کو منتخب کیا۔ سن 1360 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی ایک دہشت گردانہ بم حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ سن 1368 ہجری شمسی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اجتہاد، تقوی، درایت اور تدبر جیسی خصوصیات اور ایران اور دنیا کے مسائل سے واقفیت کی بنا پر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی رہبری کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ انیس محرم سن 366 ہجری قمری کو آل بویا خاندان کے ایک بادشاہ حسن بن بویا کا انتقال ہوا۔ وہ رکن الدولہ دہلمی کے نام سے مشہور تھے۔ جنوبی اور مغربی ایران پر حسن بن بویا کی حکومت تھی۔ قابل ذکر ہے کہ آل بویا خاندان کا شمار ایران کے مشہور ترین مسلمان خاندانوں میں ہوتا تھا، جس کی حکومت سن 320 ہجری قمری سے ایران اور عراق کے وسیع علاقوں تک تھی۔ شام کی شمالی سرحدوں تک بھی آل بویا خاندان کی حکومت تھی۔ اس سلسلے بادشاہت کے بعض حکمرانوں نے اسلامی ثقافت و علوم کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پندرہ جولائی سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج نے جاپان پر وسیع بمباری کا آغاز کیا۔ یہ بمباری سینکڑوں جنگی طیاروں کے ذریعے کی گئی اور جاپان کی شکست تک جاری رہی۔ اس ہولناک بمباری کے نتیجے میں جاپان کے 3,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے کارخانے تباہ ہو گئے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ پندرہ جولائی سن 1960 عیسوی کو گلے یاسمین پاکستان کا قومی پھول بنا۔ گلے یاسمین ایک خوش رنگ اور خوشبودار پھول ہے جو دنیا کے تقریباً ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے اور اس کی 300 سے زیادہ اقسام مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ پھول زمانے قدیم سے پاکستان کی سرزمین پر پایا جاتا ہے، اسی لیے حکومت پاکستان نے 15 جولائی سن 1960 کو اسے ملک کا قومی پھول قرار دیا۔ گلے یاسمین پاکستان کے سکوں اور پاکستان کے ڈاک ٹکٹ کی زینت بن چکا ہے۔ 15 جولائی سن 1926 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بمبئی میں پہلی بار بس چلائی گئی۔ یہ بس افغان چرچ اور کرافورڈ مارکیٹ کے درمیان چلائی گئی اور اس بس سروس کو بیسٹ نامی کمپنی نے متعارف کرایا تھا۔ بمبئی کے لوگوں نے بس سروس کے آغاز کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا، البتہ آمد و رفت کے اس ذریعے کو رفتار پکڑنے میں کچھ وقت لگا۔ بیسٹ ایک شہری نقل و حمل اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنی ہے جو ممبئی میں واقع ہے۔ اس کمپنی نے اصل میں 1873 میں بامبے ٹرام وے کمپنی لمیٹڈ کے نام سے اپنا کام شروع کیا تھا، لیکن 1905 میں اس کمپنی نے بجلی کی فراہمی کا کام بھی شروع کر دیا، لہذا کمپنی کا نام بدل کر بامبے الیکٹرک سپلائی اینڈ ٹرام ویز بیسڈ رکھ دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، قرآن مجید میں صرف عبادات کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ہی اس کے باطن کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ مثلاً احساسات، جذبات، رجحانات اور نفسیاتی کیفیات کا بھی کامل اور بھرپور طریقے کے ساتھ تجزیہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ انسان کی شخصیت میں ایک نمایاں پہلو خوف کا ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان کی توجہ روزمرہ کے معاملات سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا دل اور دماغ زیادہ تر اس خوف کی طرف ہوتا ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر انسان خوف کے مقابلے میں توکل علی اللہ اور صبر کا اختیار کرے تو اس خوف سے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ خدا پر بھروسہ کرے اور صبر کرے تو وہ اپنے معاملات کو بہت ہی احسن طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے سر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں غم اور مایوسی کا علاج بھی پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان کا اللہ کی رحمت پر پختہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن، ڈر یا احساس محرومی جیسی چیزوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور وہ پھر ان سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد ایک خطرناک بیماری ہے، اس سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دنیاوی مال کی محبت اور حرص انسان کو حسد، خود غرضی اور نا انصافی جیسی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کام کی وجہ سے حاسد پھر ہمیشہ دوسروں کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی چیز اس کے پاس ہو، یا پھر کم از کم سامنے والے کے سامنے جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے، اس سے دور ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے، اور اسی میں وہ پریشان رہتا ہے، اور اسی لیے حاسد ہمیشہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خاندان کے ماحول میں اولاد اور والدین کے تعلقات کی نفسیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
گھر
سامعین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز سقراط کی زندگی کے ایک واقعے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقراط پر مقدمہ چلائے جانے سے قبل اس سے پوچھا گیا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سقراط نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایتھنز کی سب سے اونچی جگہ پر چڑھ کر عوام سے چیخ کر کہوں کہ اے دوستوں، کیوں تما و لالچ میں پڑھ کر اپنی زندگی کے بہترین ایام مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہو، جبکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس طرح کوشش نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی اپنی دولت و ثروت کے وارثوں کی تعلیم و تربیت کی بھرپور کوشش نہیں کرتے۔ اولاد کی تربیت ایسا امر ہے جو ہمیشہ ہی عظیم انسانوں کے لیے مرکز توجہ رہا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ کہا ہے اور اس کا مناسب طریقہ کار بیان کیا ہے۔ اولاد کی تربیت وہ اہم فریضہ ہے جو پہلی منزل میں والدین کے ذمے ہے اور پھر معلمین اور پھر مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مثبت تبدیلی، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں غیر صالح بچے جنم لیں اور پلے بڑھیں تو ان کا غلط رویہ خامخواہ معاشرے پر برے اثرات مرتب کرے گا اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر بہت سی غلط عادتیں ان کے سلسلے میں والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاندان تربیت کے بنیادی رکن کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امر بچپن میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور چونکہ خاندان بچوں کی تربیت کا مرکز ہوتا ہے، لہذا عام رابطے کے سلسلے کی بہت سی مہارتیں زندگی کے ابتدائی برسوں میں ہی سیکھ لی جاتی ہیں۔ اس بنا پر بچوں کے اخلاقی فروغ میں خاندان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کے سورہ تحریم کی 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خاندان کو اس آگ سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں کی ہوگی۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں مومن والدین کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ یہ ایک تربیتی مطالبہ ہے جو تمام افراد خاندان سے متعلق ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے اور وہ کون سے مرحلے طے کرتی ہے؟ نفسیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تربیت کا مطلب صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ والدین وہ پہلی ہستی اور شخصیت ہوتے ہیں جن کا سروکار بچوں کی تربیت سے ہے، لہذا ان کی ذاتی اور فطری ضرورتوں کی بنیاد پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور تربیتی امور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تربیت میں موقع و محل کی شناخت ایک نہایت اہم اور ضروری امر ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں لیت و لال اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے رویے میں خرابی کی ایک وجہ تربیت میں جلد بازی یا سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کی لیاقت و صلاحیت صدف میں بند گوہر کی مانند ہوتی ہے، اگر صدف کو وقت سے پہلے توڑ دیا جائے تو ناقص گوہر ملتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی فطری تقاضوں کی حامل ہوتی ہے اور اسے بتدریج طے کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یا اس کے فروغ پانے اور پروان چڑھنے کے مرحلوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کے فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ تربیتی امور میں شارٹ کٹ سے کام لینے کے تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائے حیات سے ہی، یعنی بچپن سے ہی، تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا، بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی، ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے، اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا، تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد، اتحاد 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 اتحاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد، مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد، اتحاد 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 اتحاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے، جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد، اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد۔ قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے ناقابل قبول ہیں، پاکستانی وزیر خارجہ۔ امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے کی تازہ فوٹیج اور رپورٹیں ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کی ناکامی کا اعتراف۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں ایک رکن پارلیمان سمیت متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور صہیونی فوج غزہ کے دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس کے فوجی کمانڈر خوف کی بنا پر صہیونی حکام کو حقائق بتانے سے کترا رہے ہیں، اسرائیل کے ایک اخبار کا اعتراف۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت اور اس کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے تنظیم کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جارحیت کے حوالے سے ذمہ دارانہ طرز عمل اور روش اختیار کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اجلاس سے خطاب میں ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو این پی ٹی جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کی متعدد قراردادوں اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 487 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، جس میں صراحت کے ساتھ ادارے کے سیف گارڈ سسٹم کے تحت کام کرنے والے ایٹمی مراکز پر حملے کی ممانعت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قانون اور قاعدے کے تحت آئی اے ای اے کے سیف گارڈ کے تحت کام کرنے والی پرامن ایٹمی تنصیبات پر سیاسی محرکات کے تحت صرف گمان پر حملے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ دو کی شق چار کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ آج ہم ایک ایسے خطرے سے دوچار ہیں جس میں اقوام کے ارادے کو شکست دینے، ملی خود مختاری کو کمزور کرنے اور دوسرے ملکوں کے قدرتی ذخائر پر سامراجی تسلط کے لیے ریاستی دہشت گردی، انتہا پسندی، اقتصادی پابندیوں اور سائبر دہشت گردی سے ایک ساتھ کام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطرناک مہم کے مقابلے میں شنگھائی تعاون تنظیم کو ٹھوس اور شفاف موقف اختیار کرنا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا 25واں اجلاس آج منگل کو چین کے ساحلی شہر تیان جن میں شروع ہو گیا ہے، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، چین کے وزیر خارجہ وانگ ای، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور اس تنظیم کے دوسرے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہیں۔ اس دو روزہ اجلاس کا اصل مقصد خطے کی تازہ ترین سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے دوران گزشتہ ماہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے ایران پر اسرائیل کی جانب سے غیر منصفانہ اور غیر قانونی جارحیت اور اس کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے رکن ممالک کے خلاف اس طرح کی غیر قانونی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم جارحیت کو پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تئیں گہری تشویش رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیری نہ تنازعات کے پرامن حل، مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون، انصاف اور غیر جانبداری کے اصولوں کے مطابق حل پر تاکید کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایک 10 رکنی یوریشیائی سیکورٹی اور سیاسی تنظیم ہے، جس کے ارکان میں چین، روس، ایران، پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں۔ اس گروپ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہر سال ہونے والے سربراہی اجلاس سے پہلے ہوتا ہے، جو اس سال موسم خزاں میں چین کے ہی شہر تیان جن میں ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے چین کے شہر تیان جن میں باہمی ملاقات کے دوران مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے درمیان یہ ملاقات چین کے شہر تیان جن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لینے کے علاوہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی میڈیا اور حکام کے دعووں کے برخلاف بعض فوٹیج اور رپورٹیں بتاتی ہیں کہ امریکہ کا پیٹریاٹ سسٹم ایرانی میزائلوں سے العدید امریکی فوجی اڈے کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ قطر میں واقع امریکہ کے العدید بیس پر، جو مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین فوجی اڈہ ہے، ایران کے میزائل حملے کے سلسلے میں وسیع رد عمل سامنے آیا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شروع میں اس اڈے کو نقصان پہنچنے کی خبروں کی تردید کی تھی، لیکن اس حملے سے متعلق تازہ جاری ہونے والی تصاویر ایران کے کم سے کم ایک میزائل حملے کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے بھی اعتراف کیا ہے کہ 23 جون کے حملے میں ایران کا ایک بیلسٹک میزائل قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ MIM-104 پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم اور قطر کی ایئر فورس نے ایران کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ امریکی حکام نے مبینہ طور پر ایرانی میزائلوں سے العدید ایئر بیس کو محفوظ رکھنے پر امریکہ کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کی کافی تعریف کی تھی، لیکن اس کے بعد امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے سینئر ترجمان شن پارنل نے کہا کہ 23 جون کو ایران کا ایک بیلسٹک میزائل العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اور بقیہ میزائلوں کو امریکہ اور قطر کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے ناکام بنا دیا۔ دوسری جانب ملٹری واچ نامی جریدے نے ایک رڈار ٹاور کی تباہ ہو جانے کی تصاویر جاری کی ہیں جن کے اندر جدید ترین مواصلاتی سسٹم بھی موجود تھا۔ اس سسٹم کی قیمت $1,50,00,000 بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ فاتح 313 نوعیت کے بیلسٹک میزائل جن سے العدید ایئر بیس پر حملہ کیا گیا ایران کے پاس موجود زیادہ جدید میزائلوں میں شمار نہیں ہوتے، لیکن امریکہ کا پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ایران کے معمولی نوعیت کے ان میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں بھی ناکام رہا۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن کی شہادت کی خبر دی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن فرج الغول آج منگل کو غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر آج منگل کے روز حملے کیے جن میں فلسطین کے طبی ذرائع کے مطابق 5 فلسطینی شہید اور زخمی، جبکہ اشاتی کیمپ پر جارحیت کے نتیجے میں کئی فلسطینی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے اعلان کے مطابق فلسطین کے معروف قاری قرآن علا اعظام بھی غزہ میں اپنے گھر پر صہیونی بمباری میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ غزہ کے مرکز النصیرات کیمپ پر بھی صہیونی فوج نے حملہ کیا۔ غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی صہیونی فوج مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ غزہ میں حمزہ مسجد کے اطرافی علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے جنوب مشرق میں واقع الزیتون علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ صہیونی فوج غزہ کے دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس کے فوجی کمانڈر خوف کی بنا پر صہیونی حکام کو حقائق بتانے سے کترا رہے ہیں۔ صہیونی اخبار معارب نے فلسطین کی تحریک استقامت کے ہاتھوں پیر کے روز ہونے والی 3 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کا مضبوط ترین ٹینک پیر کو غزہ کے شمال میں جبالیہ کے علاقے میں نشانہ بنا اور اسے شدید نقصان پہنچا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اس ٹینک کو اس حد تک نقصان پہنچا ہے کہ صہیونی فوج یہ بھی پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ ٹینک کس قسم کے ہتھیار کا نشانہ بنا، آیا وہ ہتھیار میزائل تھا یا کوئی بم تھا۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے چینل 12 نے بھی ایک رپورٹ میں غزہ کے عوام کے خلاف جاری جنگ میں صہیونی فوجیوں کی ہمت شکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی جنگ میں اتنے ٹوٹ چکے ہیں کہ ان کی نفسیات تک قابو میں نہیں رہی ہیں اور وہ نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ خبری ذرائع نے یمن کی سرزمین سے ایلات بندرگاہ پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی سرزمین سے ایلات بندرگاہ پر ڈرون حملہ ہوا ہے جس کے مقابلے کے لیے صہیونی حکومت کا ایئر ڈیفینس سسٹم فعال ہو گیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایئر ڈیفینس سسٹم نے ایک مشکوک چیز دیکھی ہے، لیکن خطرے کے سائرن نہیں بجائے گئے۔ اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یمن کے میزائل اور ڈرون یونٹوں نے ایک منفرد اور مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے بن گورین ایئرپورٹ پر 11 فلسطین، 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغے، اور اشدود بندرگاہ نیز اسقلان میں واقع بجلی گھر پر بھی ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ سے متعلق اپنے موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدہ کرنے کے لیے 50 دن کی مہلت دی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی حکومت نے غیر متوقع اقدام کرتے ہوئے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ امریکہ نیٹو کے اتحادیوں کو ہتھیاروں کی وسیع فروخت شروع کر رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہتھیار یوکرین کو منتقل کرنا ہے۔ امریکی صدر نے نیٹو کے جنرل سیکرٹری مارک روٹے سے ملاقات میں یورپ کو ہتھیاروں کی ترسیل میں اضافے کی خبر دی، جو کہ جنگ سے متعلق ان کے سابقہ موقف سے یو ٹرن شمار ہوتا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس کے 17 سسٹم یوکرین کی تحویل میں دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان میں سے زیادہ تر جلد ہی یوکرین میں نصب کر دیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مزید ہتھیار بھیجنے کا بھی امکان ہے۔ یونان کی پیروس بندرگاہ کے کارکنوں نے مقبوضہ فلسطین جانے والے لوہے اور اسٹیل کے سامان کو وہاں اتارے جانے سے روک دیا ہے۔ اس بندرگاہ کے دوسرے اور تیسرے ٹرمینل پر ہونے والے اجتماع کے دوران فلسطین حامی لیبر یونین کے اراکین نے، جن میں یونان کی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین اور بائیں بازو کے گروپ بھی شامل تھے، اعلان کیا ہے کہ وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندرگاہ کو صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کے اڈے میں تبدیل کر دیا جائے۔ یونانی بندرگاہوں کی لیبر یونین کے سربراہ مارکوس بیکریس نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندرگاہ کو امریکہ، نیٹو یا یورپی یونین کے لیے ایک اڈے میں تبدیل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین جانے والے فولادی سامان کو وہاں اتارنے اور اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگین نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں انداز جہاں لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عربین حسینی کے حوالے سے۔ تہران میں ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کا سہ فریقی اہم اجلاس، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ عربین حسینی کی آمد کی مناسبت سے ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کا سہ فریق اجلاس تہران میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ زائرین کی سہولت، ان کے سفر کو آسان بنانے، نظم و ضبط قائم رکھنے اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے تعلق سے ایک مربوط ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ تینوں ملکوں کے وزرائے داخلہ کے اجلاس سے قبل تینوں ملکوں کے داخلہ سیکرٹریوں کی سطح پر بھی اجلاس تہران میں منعقد ہوئے، اور اس اجلاس میں جو جامع منصوبہ تیار کیا گیا اس کا مسودہ آج کے اجلاس میں پیش کیا گیا، جس کو تینوں ملکوں کے وزرائے داخلہ یعنی ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ نے منظوری دی، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ زائرین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی، ان کی آمد و رفت میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی، اور ساتھ ہی سرحدوں پر کوئی بھی مشکل ہو تو اس کو ہر طرح سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ 40 ملین مارچ دور حاضر کا ظاہر ہے کہ ایک تاریخی اجتماع ہوتا ہے، اور عصر حاضر تو اپنی جگہ ماضی میں بھی اس طرح کے اجتماعات کی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ شہدائے کربلا، بالخصوص حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا معلی کا رخ کرتے ہیں، اور ایران اپنی جغرافیائی پوزیشن کے اعتبار سے ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں سے مختلف ملکوں کے زائرین گزرتے ہوئے عراق میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی تعداد پاکستانی زائرین کی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ 40 ملین مارچ میں عراق اور ایران کے بعد اگر زائرین کی سب سے بڑی تعداد کسی ملک کی ہوتی ہے تو بلا شبہ وہ پاکستانی زائرین کی ہوتی ہے، جن کی ایک بہت بڑی تعداد اگر کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی زائرین ایران کے ذریعے زمینی راستے سے عراق میں داخل ہوتے ہیں تو شاید کسی بھی عنوان سے کہیں بھی نہ اغراق ہے نہ غلو ہے اور نہ مبالغہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی زائرین زمینی راستے سے ایران کے راستے سے گزر کر عراق میں داخل ہوتے ہیں، اور ایران کی حکومت پاکستان سے ملنے والی اپنی سرحد اور وہاں پر بارڈر کے جو ایریاز وہاں پر پاکستانی زائرین کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے ان کی سہولیات کے لیے، ان کی رفاہ اور آسائش کے لیے اور ان کے سفر کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتی ہے، ان کے لیے جگہ جگہ ضائع سرا بنائے گئے، ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا، ان کے قیام کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ پچھلے کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال اسی صورتحال کو اور بہتر طریقے سے اور منظم کرنے کے لیے ایران، پاکستان، عراق کے وزرائے داخلہ کا سہفریقی اجلاس منعقد ہوا۔ یہاں پر پاکستانی زائرین کے لیے یہ بھی ایک ہم اچھی خبر سناتے چلیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 40 حسینی کے موقع پر پاکستانی زائرین کے لیے ایران کا ویزا فری کر دیا ہے۔ بہرحال اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، اس کے بعد آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
40 حسینی کے ملین مارچ میں پوری دنیا سے زائرین اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عراق پہنچتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد ایرانی زائرین کی ہوتی ہے اور پھر پاکستانی زائرین کی ہوتی ہے۔ لاکھوں پاکستانی زائرین عراق میں اطباءت عالیات کی زیارت اور 40 ملین مارچ میں شرکت کے لیے ایران کے راستے عراق جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایران کی سرحدوں پر سیکورٹی سمیت ہر طرح کی رفاہ و آسائش اور پذیرائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ علاقے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر زائرین کی سہولیات کو بہتر بنانے اور سرحدوں پر سیکورٹی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے آج ایران، پاکستان اور عراق کے وزراء داخلہ کا سہفریق اجلاس تہران میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اتوار کی شام ہی تہران پہنچ چکے تھے، جبکہ عراق کے وزیر داخلہ بھی تہران پہنچے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ کے استقبال کرنے کے بعد ان سے ہونے والی ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا ہے کہ ایران خود کو پاکستانی زائرین کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا پابند اور ان کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح اپنے پاکستانی ہم منصب سید محسن نقوی کا استقبال کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر مسلط کی گئی اسرائیل کی جنگ کے دوران پاکستان کے انتہائی ٹھوس اور سچے موقف نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ ایران اور پاکستان حقیقی معنوں میں دو دوست اور برادر ملک ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے اس موقف نے ثابت کر دیا کہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی توسیع کے لیے بہت زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے دوروں اور ملاقاتوں سے تمام میدانوں میں تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے فریقی اجلاس کا اہم ایجنڈا اگرچہ 40 کے زائرین کی سیکورٹی اور ان کے لیے سہولتوں کی فراہمی ہے، لیکن ساتھ ہی تینوں ملکوں کے باہمی دلچسپی کے معاملات اور دیگر شعبوں میں جملہ سرحدی سیکورٹی کے استحکام جیسے معاملات بھی اس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا کہ ہر سال پاکستانی زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایران ان کے لیے مکمل تعاون اور بہتر میزبانی کو اپنی ذمہ داری اور اعزاز سمجھتا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے بھی ایران آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال لاکھوں پاکستانی زائرین ایران کے راستے عراق جاتے ہیں، اس لیے سرحدی سیکورٹی اور زائرین کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے اجلاس کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ ایران، پاکستان اور عراق تینوں برادر اور اسلامی ممالک ہیں، ان تینوں ملکوں کے درمیان بے شمار اشتراکات پائے جاتے ہیں اور خاص طور پر مذہبی اشتراکات نے تینوں ملکوں کو ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب کر دیا ہے۔ ایران چونکہ عراق اور پاکستان کے درمیان واقع ہے، اس لیے اس کی مرکزی حیثیت اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ پاکستان سے آنے والے زائرین کے پذیرائی اور ان کے لیے سہولتوں کی فراہمی اور پھر انہیں بحفاظت عراق روانہ کرنا اور پھر واپسی میں دوبارہ ان کو پاکستان جانے کے لیے سہولتیں دینا، یہ وہ حقائق ہیں جنہوں نے ایران کی مرکزیت کو خاص اہم بنا دیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے دیرینہ اور قدیمی نیز تاریخی اور مذہبی اشتراکات ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اور حالیہ واقعات نے اس حقیقت کو دنیا پر ثابت بھی کیا ہے۔ جبکہ ایران اور عراق کے عوام کے تعلقات بھی دو پڑوسی ملکوں کے عوام کے تعلقات سے بالا تر ہیں۔ دونوں ہی ملکوں کے عوام اپنے مذہبی اور عقیدتی اور جذباتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایران اور عراق کے تعلقات بھی علاقے کے سبھی ملکوں کے لیے ایک آئیڈیل اور مثالی بن چکے ہیں۔ اور ایران کی میزبانی میں ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کا اجلاس انہی گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔
اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز سیاسی مبصر اور تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر سہیل رجبی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کی خدمت میں
تہران میں ایران اور پاکستان اسی طرح عراق کے وزرائے داخلہ کا سیفریقی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کا اگرچہ بنیادی ایجنڈا جو ہے وہ عربین حسینی کے زائرین کے لیے سہولیات فراہم کرنا، ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن یقینی طور پر اس میں جو سرحدی سیکورٹی مسائل ہیں وہ زیر بحث آئے۔ تو سب سے پہلے تو میں موجودہ صورتحال میں اس سیفریقی اجلاس کی اہمیت پر آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا۔
آپ نے بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عربین حسینی کے عنوان سے جو ایک اجتماع ہوتا ہے، جو ایک ملین مارچ ہوتا ہے، وہ ایک منفرد، اپنی نوعیت کا ایک منفرد اجتماع ہوتا ہے اور اس میں مختلف ممالک کے لوگ، زائرین شرکت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونیورسٹی اور ایک دانشگاہ اور سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے جس میں ملینز کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک اجتماعی شرکت ہوتی ہے، اور ہر سال اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور اس سے ہم دیکھیں تو یہ عربین واق میں ایک مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر اعداد و شمار دیکھیں تو گزشتہ سال اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 60,000 کے قریب پاکستانی زائرین نے شرکت کی، اور اس سال بھی امید کی جا رہی ہے کہ گزشتہ سال سے بھی بہتر لوگ شرکت کریں گے۔ اس سے اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ تشیع پاکستان اور مسلمان، جو پاکستان کے مسلمان ہیں، وہ اس اجتماع کو اور عربین کو اور سید الشہداء کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اس کو اظہار کرتے ہیں۔ اور اسلامی جمہوری ایران چونکہ ایران کے راستے سے عراق جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایران کے لیے بھی ایک میزبانی کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی جمہوری ایران بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہترین میزبان کا کردار ادا کریں اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں۔ اور اسلامی جمہوری ایران تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، امکانات کے لحاظ سے، وہ زائرین کی سہولیات کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک شایان شان میزبانی کی کوشش کرتا ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ شایان شان پاکستانی زائرین کا استقبال کیا جائے گا، اور عراق کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں اس عنوان سے بھی، اور آج جس میٹنگ کی آپ نے بات کی ہے کہ تین مختلف ممالک جس میں ایران، عراق اور ایران کے وزارت داخلہ، وزیر وزرائے داخلہ موجود تھے، اور یہ اپنی سطح کا ایک بڑا اجلاس تھا اور اس لحاظ سے اپنی نوعیت کے عنوان سے منفرد تھا کہ اس ایجنڈے پہ یعنی اربعین کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تین ممالک کے اہم ترین وزراء ایران میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پلاننگ کی گئی، اور جس انداز سے ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان کے وزیر داخلہ کا ایئرپورٹ پہ استقبال کیا وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد تھا. عموماً جو ہے ایسے نہیں ہوتا، لیکن پاکستانی وزیر داخلہ نے پاکستانی وزیر داخلہ کا جس انداز سے استقبال کیا وہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان اس وقت بہت عمدہ اور تعلقات میں فروغ آ رہا ہے، اور تعلقات کی سطح کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے وزراء داخلہ نے جس انداز سے میٹنگ کی، اور جس انداز سے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہاں پہ استقبال کیا گیا، اس سے ان تعلقات کے عنوان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی بہت سارے پیغامات موجود ہیں. اور پاکستان کے وزیر داخلہ کا بھی یہاں پہ آنا اور اس اجلاس میں شرکت کرنا اور زائرین کی سہولیات کے لیے وقت نکالنا اور میٹنگز اور اجلاس، تو یہ خود پاکستان کی طرف سے بھی اس اجتماع کی اہمیت کا بخوبی احساس ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس سال جو ہے وہ علاقائی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ شاید کم آئے، لیکن ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ پہلے سے زیادہ شرکت کر رہے ہیں. اور پھر جن طرح تین ممالک کے وزراء داخلہ نے مل کے زائرین کی سہولیات کے لیے ایک مشترکہ اجلاس کیا ہے اور مشترکہ کوششوں سے ان سہولیات کو عملی صورت دینے کی کوشش کیا، تو یہ ایک بڑا اچھا پیغام ہے.
جی، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر سہیل رجوی صاحب اشارہ کیا اپنی گفتگو میں کہ ایران پر غاصب اسرائیل کی مسلط کردہ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی حکومت اور عوام نے جس طرح سے ایران کی حمایت میں موقف اختیار کیا، ظاہر ہے کہ ایران کے عوام اور اعلیٰ عہدیدار اور حکومت اس کے قدردان ہیں. اور یہ چیز جب پاکستان کے وزیر داخلہ تہران پہنچے تو ایران کے وزیر داخلہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان ہمارے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو گئی ہے کہ ہم دونوں انتہائی دوست، صمیمی اور برادر ملک ہیں.
جی، آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت بڑی اعلیٰ سطح کی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو اجلاس ہوئے ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا شہباز شریف اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان جو ملاقات ہوئی گزشتہ اجلاس میں، اور جس انداز سے ان کے درمیان اپنائیت تھی اور جس بے تکلفانہ انداز سے وہ انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے، ملاقات کی ہے، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات بڑی اعلیٰ نوعیت کے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو تعلقات کی سطح ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اربعین کی جو واک ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک عام طرح کا ایک اجتماع نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان سے جو زائرین جو جا کے شرکت کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے آنے والے ہزاروں جو زائرین آئیں گے وہ جب ایران سے گزریں گے تو یہ ایک لحاظ سے بہت سارے اس کے فوائد ہوں گے، اور ایرانی ان کا جو ہے وہ استقبال کریں گے. اور پاکستان کے جو زائرین گزشتہ سال بھی 60,000 کے قریب تھے، اس سال بھی جب وہ آئیں گے تو جو مختلف شہروں سے پاکستان سے آئیں گے وہ ان کا جو یہ سفر ہے گویا ایک کوریڈور ہے، ایک حسینی کوریڈور بنے گا کہ جو جا کے کربلا اور بغداد کے راستے اور کربلا تک پہنچے گا. اور یہ اجتماع جو ہے، یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کا باعث بنے گا, اور عوام کی یہ آمد و رفت اور عوام کے آپس کے تعلقات میں بھی اور زیادہ بہتر آئے گی, اور یہ جو عربین واک ہے اس کے حقیقی فلسفے تک پہنچا جائے گا, اور اس کو ہم صرف یہ ایک عمومی طور پہ اس اجتماع کو نہ لیں, لیکن اس سے بہت سارے دوسرے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور اس اجتماع کے ذریعے سے حسینی پیغام کو اور عاشورہ کے پیغام کو جہاں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ ہم دونوں ممالک کے درمیان بلکہ تینوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ مزید تعلقات میں فروغ کا باعث بنے گا, اور اگر یہ عربین کا اجتماع نہ ہوتا تو یقیناً یہ تین ممالک کے جو وزرائے داخلہ جو آپس میں بیٹھے ہیں ان کے درمیان جو متبادلہ خیال ہوا ہے, تو یقیناً یہ عربین باعث بنے کہ ممالک کے درمیان اور زیادہ قربت بڑھی ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بالخصوص پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے کے لیے, فروغ دینے کے لیے, اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے یہ اجتماع اور آج کی میٹنگ جو ہے وہ بہت مؤثر ثابت ہوگی, اور یقیناً اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار اور صحافی جناب قیصر عباس خان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
جی, عربین حسینی کی آمد آمد ہے, ظاہر ہے کہ
جی
حرارت حسینی ہر طرف محسوس کی جا رہی ہے, اور آج تہران میں بھی تین ملکوں کے وزرائے داخلہ کا اسی سلسلے میں سہ فریقی اجلاس منعقد ہوا, وزرائے داخلہ کا ایران, پاکستان اور عراق کے. ہم جب ایران اور پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ مذہبی سطح پر ہو, سیاسی سطح پر ہو, سیکورٹی کے اعتبار سے ہو, عقیدتی میدان میں ہو, تو بے شمار اشتراکات پائے جاتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, اور ایران کے وزیر داخلہ نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا, اور ظاہر ہے کہ وقفے سے خاص طور پر پچھلے دو تین ہفتے سے جو صورتحال نہیں پیدا ہوئی اس کے تناظر میں ایران کی اعلیٰ قیادت نے جس طریقے سے پاکستان کے عوام, حکومت اور اعلیٰ عہدیداروں کے موقف اور ان کے بیانات کو سراہائے, قدردانی کی, وہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عربین حسینی کے زائرین کی ایران کے راستے بڑی تعداد میں عراق روانگی خود یہ عربین حسینی کے زائرین کی رفت و آمد ایک بڑا موقع فراہم کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں پہلے سے بھی زیادہ مختلف شعبوں میں اور زیادہ مستحکم اور فروغ پائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بے شک کہ پاکستان اور ایران کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ ایک دینی بنیادوں پر ہے, مذہبی ایک رواداری پر ہے, اور سب سے بڑی بات کی ہمسائی ہے, دینداری کے حساب سے بھی اکٹھے اور ہمسائے کے حساب سے بھی دونوں بھائی. اور ابھی جو اسرائیل کے ساتھ ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کا کردار بہت مؤثر بھی رہا ہے اور ایران کے لیے بڑا مناسب بھی رہا ہے, اور اسی طرح ایران بھی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہمیشہ چاہتا ہے, اور ایران کا ایک بہت بڑا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو سب سے پہلے ایران ہی وہ اسلامی ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ابھی تک موجود ہے, جس کو غیر بدلا کبھی بھی نہیں جا سکتا. جہاں تک عربین حسینی والی بات ہے, ہمیشہ ہی پاکستان سے جو کاروان یہاں سے جاتے ہیں, زائرین یہاں سے جاتے ہیں, اور آپ نے یہ تین ممالک کی بات کی تو ظاہر جو ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں عراق ہے, ایران ہے اور پاکستان ہے, اس میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ ایران کی بنتی ہے. دونوں بارڈر پاکستان کے بھی ساتھ بھی اور عراق کے ساتھ بھی ایران کے بنتے ہیں, یعنی کہ پاکستانی زائرین کو دو بارڈر جو کراس کرنے ہوتے ہیں یہاں سے ایران داخل ہونا ہوتا ہے اور وہاں سے آگے ایران سے نکل کے عراق میں جانا ہوتا ہے. اسی طرح جب عراق سے واپس آتے ہیں تو اسی طرح ان کو ایران میں داخل ہونا ہوتا ہے اور ادھر سے ان کو پاکستان میں آنا ہوتا ہے ایرانی بارڈر کراس کرتے ہوئے. یعنی اس میں یہ ایک درمیانی فاصلہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, وہ درمیان سے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی وہ اپنا درمیان میں کرنا ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی الحمدللہ ایک بہت اچھا جو اسٹیپ لیا گیا ایران کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جو عربین کے لیے جو ڈبلنٹری ویزا جن کو چاہیے وہ انہوں نے فری کر دیا تھا, وہ ویزا فری ہوتا ہے, اور یہ کہ صرف جو انشورنس ہے اس وہ بھی ہاف کر دی جاتی ہے, میرے خیال 3500 انشورنس ہوتی ہے پاکستانی یورپینز میں اور وہ بھی ہاف کر دی جاتی ہے. یعنی اتنا بڑا بینیفٹ جو ہے نا پاکستانی کو دے دیا جاتا ہے اس مہنگائی کے دور میں. اتنا یہ بینیفٹ بہت بڑا بینیفٹ میں سمجھتا ہوں یہ. اور یہ یقینی طور پہ جو ایران کا پاکستان کے ساتھ ایک مذہبی ایک جو رواداری اور ایک رشتہ ہے یہ یقین اس کا ایک ثبوت ہے. اب یہ کہ اس دفعہ چونکہ حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں اس لحاظ سے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہم امید کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سوری وزیر داخلہ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر گفتگو کی ہے اور تینوں ممالک کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس میں کچھ چیزیں طے بھی ہوئی ہیں. آج میرے پاس بھی پالیسی آئی ہے تقریباً 5 صفحوں پر مشتمل پالیسی انہوں نے ایرانی سفارتخانے سے آئی ہے ہمارے پاس, وہ میں نے پڑھی ہے دیکھی ہے اور وہ کافی بہتر ہے, بہت اچھا ہے. اس میں بس ایک چیز اس میں ہے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے اگر میں یہ بات آپ کی وزارت داخلہ کو پہنچانا چاہوں کہ اس میں یہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی پاکستانی زائرین ہوں گے وہ جو بھی یہاں کے جو کمپنیاں جو شرکتیں جو ہیں وہ ان کے تھرو ہی جائیں گے, ان کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ سیفٹی کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن یہ جو اس میں کچھ پرابلم اور طرح کی بھی آ جاتی ہیں, یعنی یہ جو ان کا کاروباری مسئلہ ہوتا ہے اور کاروباری مسئلے میں یہ بعض کا تنگ بھی کرتے ہیں, اس میں اگر انڈیویجلی جو فیملی جا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایسا میکانزم بنا لیا جائے کہ وہ ان کو کسی شرکت میں نہ جانا پڑے بلکہ وہ اپنے خود سے جائیں.
یقینی طور پر ظاہر ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے جس پر آپ بات کریں جس نقطے کی طرف, یقینی طور پر یہ زائرین کی سیکورٹی کے پیش نظر, اور ظاہر ہے کہ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستانی زائرین پر ماضی میں مسلح تکفیری دہشت گردوں جو کہ امریکہ اور سامراجی قوتوں کے اہلکار اور ایجنٹ ہیں حملے ہوتے رہے, اور بنیادی مقصد اس کا ظاہر ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنا پہلے درجے پر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اور دوسرے مرحلے پر ایک خاص مسلک کو نشانہ بنانا اور ان میں خوف و راز پیدا کرنا, تو ظاہر ہے کہ ان کی سیکورٹی کی. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ اگر اس طریقے سے جو منظم ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے اور اس طریقے سے اگر یہ سلسلہ زائرین کا چلتا رہا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے جو عناصر ہیں جو زائرین کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور سیکورٹی اور زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود یہ زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ دہشت گردوں کے حوصلوں کو کمزور کرے گا؟
جی بالکل, کیونکہ اس میں دونوں طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی, چونکہ یہ تمام یہ جو امریکہ نواز یہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر حملے کرتے ہیں اور اسپیشلی یعنی یہ مسل کی وہ یہاں پر کام کرتے ہیں اور یہ خطرے میں ہوتے ہیں, اسپیشلی ہمارا یہ تافتان والا بارڈر جو ہے یہ تھوڑا خطرناک ہوتا ہے, رمضان والا خطرناک نہیں ہے. اسی طرح ایران کے اندر اگرچہ وہاں پر اتنا نہیں دیکھا گیا, کم ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں تو پاکستانی سیکیورٹیز کا ان کا کام ہے, یہ سیکیورٹی فورسز ان کا کام ہے کہ یہ یہاں پر تحفظ فراہم کریں. اسی پہلے جو جنگ جو یعنی ہوئی اس کے باوجود بھی, اور یعنی کہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنگ کی وجہ سے کچھ لوگ نہ جائیں, خطرات ان کو ہوں, کوئی پیش کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ میں نے یہاں پر دیکھا جوش و خروش دیکھا اسی ترقی سے ہی ہے. جیسے آج ایرانی پالیسی آئی ہے اس کے بعد ہی بہت سارے ہمارے اپنے دوست ہیں, رشتہ داران ہیں یا مختلف لوگ ہیں, وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں, وہ اس کا پالیسی کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ جیسے ایرانی ویزا کھلتا ہے انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ بھی کوئی زیادہ بھی فرق نہیں پڑنا, اسی طرح وہی تعداد اسی طرح کی ہونی ہے اور کوئی کمی نہیں ہونی اس دفعہ بھی. اور ایران کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں وہاں کے بسز وغیرہ, ٹرانسپورٹ کا انتظام, کھانے کا انتظام یقیناً بہت بہترین ہوتا ہے, اور میں خود کئی دفعہ یعنی ایران اس سلسلے میں جا بھی چکا ہوں اور میں نے دیکھا وہاں پہ انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں, بہترین طریقے سے کیے جاتے ہیں اور بہترین ویلکم کیا جاتا ہے. اور کوئی اگر تھوڑی بہت مشکلات اگر کسی کو ہوتی ہیں ادارے کی, اتنا بڑا جب مجموعہ تو کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت 1-2% چیز آ جاتی ہے, لیکن اس پر بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ شاید وہ بھی نہیں ہوگی. اور اس دفعہ جو پاکستانیوں کا اپنا جو یعنی ایرانیوں کے ساتھ ایک رشتہ جو اس سے زیادہ ایک مستحکم ہوا ہے, جو زیادہ ڈیولپ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ زائرین کے جانے کی وجہ سے
صاحب میں آپ سے اگلا سوال بھی کرنا چاہوں گا لیکن مختصر جواب چاہوں گا چونکہ ہمارے دیر سے مہمان بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں. موجودہ صورتحال میں زائرین اور عربین حسینی کے تعلق سے تو جو اجلاس ہوا ہوا, موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے جو جارحیت کی دنیا نے دیکھا, ان تینوں ملکوں کا اجلاس وزرائے داخلہ کی سطح پر, اس سے پہلے سیکرٹری داخلہ کی سطح پر اجلاس جو ہوا, تو خود اس اجلاس کی اہمیت موجودہ صورتحال میں اور زیادہ نہیں بڑھ جاتی آپ کے خیال میں؟ قطع نظر اربعین کے زائرین کے انتظامات اور ان کی سہولیات اور ان کو خدمات فراہم کرنے کے تعلق سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اتحاد اور یکجہتی کا پیغام گیا ہے؟
دیکھیں اس میں جو اسرائیل کا اس وقت کوشش تھی اور انہوں نے جنگ مسلط کی اور اس طرح امریکہ بھی درمیان میں آیا, ان کے جو مقاصد تھے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئے, وہ کوئی مقصد اپنا حاصل نہیں کر سکے. اور اس میں یہ جو اس طرح اجلاس جو ہوا ہے اس سے یقیناً ان کو زیادہ مایوسی اور پریشانی ہوگی کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں اکٹھے پھر مل کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگرچہ انشاءاللہ کبھی ٹوٹے نہیں تھے. اور پاکستان میں اس دفعہ جو ایک چیز کراچی میں جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, ان کے جو مین یہاں پر شاہراہیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں جس میں کہ وعدہ صادق تین, اور دوسری طرف جو ہے جو بنیان مرسوس جو یعنی پاکستان انڈیا کے درمیان ہوا تھا اس کے بینر لگے ہوئے ہیں, یعنی ایک یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا کام ہے, اور یقینا اسرائیل کے جو منصوبے ہیں یہ بالکل اس کو سمجھے کہ انہوں نے ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا ہے. اور پاکستان اور ایران اور عراق کا مل بیٹھنا, آپس میں بیٹھ کر بات کرنا, گفت شنید کرنا, ان کے وزرائے داخلہ کا ملنا آپس میں, پالیسی مل کے بنانا, مشترکہ پالیسی تیار کرنا, یقیناً کہ یہ اسرائیل کی جو نکمت توڑنے کے لیے بالکل یہ بہت ہے. اور یہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا ہم جو بھی کر لیں, یہ جو مسلم ممالک جو ایران پاکستان اور عراق جو ہے یقیناً یہ برادرانہ ان کے تعلق اس طرح کا مضبوط ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. ہم جو بھی سازشیں کر لیں, جو بھی جترا بھی کر لیں, اس میں کوئی کمی یہاں پر واقع نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہاں پر یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ مذہبی رشتہ جو ہے یہ بہت مضبوط ہے, اس میں بہت زیادہ مضبوطی ہے اس میں. اور پھر مسئلے کی بات
میں نے جو سوال کیا وہی آپ سے بھی دہراؤں گا کہ موجودہ صورتحال میں جو اسرائیل کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی, امریکہ نے جو اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا ایران کے خلاف جنگ میں, اس تناظر میں, اس صورتحال میں ان تینوں ملکوں کے وزرائے داخلہ کا اجلاس اربعین کے پروگرام سے ہٹ کے ایک ساتھ مل بیٹھنا, کیا یہ ایک پیغام نہیں جاتا ہے دشمنوں کے لیے کہ عالم اسلام ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں متحد ہے؟
میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اس جنگ کے بعد, یعنی اس 12 روزہ جنگ کے بعد, یہ تین ممالک جس انداز سے بیٹھے ہیں اور جس انداز سے ایران اور پاکستان کے وزرائے داخلہ نے میٹنگ کی ہے, تبادلہ خیال کیا ہے, اور اسی طرح تین ممالک نے بیٹھ کے جس انداز سے اتحاد و اخوت کا مظاہرہ کیا ہے, اور جس طرح انہوں نے خطے کے مسائل میں ایک لحاظ سے اپنائیت کا اور اجتماع کا اور مل بیٹھ کے اور یکجہتی کا پیغام بھی دیا ہے کہ یہ تین ممالک ایک جیسے ہیں, اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو دورے کے عنوان سے بھی ابھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایرانی حکام کے دورہ جات بھی ہوں گے, لیکن اربعین کا جو یہ پروگرام ہے اور ارجمین واک کے لیے سے جو یہ تین وزرائے داخلہ مل بیٹھے ہیں, تو یقیناً صرف اربعین کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا ہوگا, بلکہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال ہوا ہوگا. پھر یہ تین ممالک, تین مسلمان ممالک جس انداز سے آپس میں مل کے اور جس انداز سے انہوں نے جو مختلف مسائل پہ بات کی ہوگی اس سے باہمی تعلقات کی سطح میں مزید بہتری آئی ہوگی, اور یقیناً ایک ان تعلقات میں فروغ ملے گا, اور یہ ایک بڑی معنی خیز میٹنگ اور اجلاس تھا, اور یقیناً اس کے اندر بہت سارے پیغامات موجود ہیں, اور یقیناً اربعین کا اجتماع ہمیشہ جو ہے وہ ایک مذہبی لحاظ سے تو پہلے بھی یورپی میڈیا میں اور دنیا کے میڈیا میں یہ اس کی کوریج ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران, عراق اور پاکستان کے کہ جو معاشروں کی جو اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جو موقف ہے میں سمجھتا ہوں وہ اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گا. اور اس دفعہ جو 40 کا اجتماع ہے وہ یقیناً اپنے اندر نئے پیغام لے کے آئے گا, اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایرانی حکومت کی طرف سے وہ جو زائرین آئیں گے جہاں وہ کربلا جائیں گے وہ مشہد بھی آئیں گے, ایران کی زیارات بھی کریں گے. تو یقیناً ایران نے ہمیشہ فلاح و بہبود کے عنوان سے, ٹرانسپورٹیشن کے عنوان سے اور دیگر خدمات کے عنوان سے جو خدمات ایران نے جو پہلے بھی خدمات انجام دی ہیں اور ابھی اس سال بھی انجام دیں گی, اور ابھی سے یہ تیاریاں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں, اور اس عنوان سے جو تیاریاں ہیں حکومت کی طرف سے, این جی اوز کی طرف سے, مختلف انجمنوں کی طرف سے, تو یقیناً اس کا جو فائدہ ہوگا وہ زائرین کو ان کی سہولیات میں اضافہ ہوگا, اور شاید یہ باعث بنے اقتصادی تعلقات کے نیاز سے بھی اور دوسرے شعبہ جات میں بھی آپس میں یہ اجتماع اور یہ میٹنگ جو تین ممالک کے درمیان ہوئی ہے تو بہت سارے اس کے اندر فوائد اور بھی پوشیدہ ہیں.
بہت شکریہ. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہو چاہتا ہے. یقینی طور پر جب ہم بات حریت پسندوں کے سرور و سردار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے ہیں تو ان کا کردار اور ان کی شخصیت ایک ہماگیر اور علمگیر شخصیت ہے جو علاقائی حدود سے بالاتر ہے, اور جو یہ کہا گیا ہے کہ حب الحسین یجمعنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت حسین تمام اقوام کو, تمام ملکوں کو, تمام مسالک کو یکجا کر دیتی ہے. اور یہ جو آپ نے ایک سہفریقی اجلاس دیکھا یہ اسی کا ایک چھوٹا سا جلوہ ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام کی ذات اور ان کی شخصیت ایک ایسی عظیم اور اعلیٰ مرتبہ شخصیت ہے کہ جن کے نام پر پوری دنیا کے حریت پسند ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ حسین کا ہی نام لے کر اور ان کے ہی مکتب سے درس لے کر آج پوری دنیا کی حریت پسند اقوام امریکہ اور غاصب و جارح اسرائیل کے خلاف آواز بلند کری ہیں, چاہے وہ فلسطین کے عوام ہوں یا دیگر ملکوں کے مظلوم عوام, ان کی حمایت اور حق میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
Thank you.